مضمون بھی ایک تو مکمل ہو جاتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس کو زیادہ ہے اچھا الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو معكم أينما كنتم. میرے شیخ اور مرشد نے مثنوی کی شرح لکھی ہے معارف مثنوی, اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ لگانے والی ہے. اس لیے حضرت کو فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے مثنوی لکھی ہے یہ عاشقوں کی لکھی ہے. کردام تعریف بہرے عاشقہ, کردام تعریف بہرے عاشقہ. اور فرمائے کہ یہ جو داستان ہے مثنوی, جو معارف مثنوی لکھی ہے, یہ اصل میں داستان درد دل ہے. یہ حضرت نے اپنے فارسی شعر میں یہ بات فرمائی ہے, جس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. کردام تالی بہرے عاشقہ, اور یہ عاشقوں کے لیے میں نے لکھی, کیونکہ مثنوی جو ہے یہ مثنوی یہ عاشقوں کی غذا ہے. اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی اس کے اندر غذا ہے مثنوی کے اندر. لہٰذا اس سے اللہ کی محبت کی آگ جو لگانا چاہے اپنے قلب میں, وہ میرے شیخ کی معارف مثنوی کو پڑھے, حضرت کی معارف مثنوی کو پڑھے, اگر چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ میرے قلب میں پیدا ہو جائے. تو دو کام کرے, ایک تو مثنوی پڑھ لے, اور ایک کسی عاشق کی صحبت میں بیٹھ جائے. کیونکہ بات یہ ہے کہ دیا سلائی جلاتی تو دیا سلائی ہے, لیکن جب کسی کے ہاتھ میں ہو رگڑتی تو خود نہیں ہے. لہٰذا معارف مثنوی پڑھنے سے وہ مسالہ مل جائے گا, اب اس کو رگڑنا ہوگا بس. جیسے ماچس ہے, ماچس میں مسالہ لگا ہوتا ہے نا, تو ایک ماچس میں بھی مسالہ اور ٹپیا میں بھی مسالہ, تیلی میں بھی. تو اس کے نتیجے میں پھر دونوں رگڑ کھاتے ہیں. اور لیکن اس کو رگڑانے والا بھی تو چاہیے, رگڑنے والا چاہیے, رگڑنے والا بھی تو نا, ماچس خود تو نہیں رگڑ کھاتی نا, مسالہ بھی ضروری ہے. مسالہ ہو پھر رگڑ لگاؤ اس میں. اللہ لہٰذا مثنوی بہت عاشقوں کی غذا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی, اس کو معمول بناؤ. ادھر بیٹھو, ادھر جگہ بناؤ. ذرا کشادہ کر دو, جگہ تھوڑی کشادہ کر دو. ادھر آ جائے مولوی صاحب کے ساتھ, ہو تو ساتھ بیٹھ جاؤ. ساتھ ہو تو ساتھ دو, ساتھ ہو تو ساتھ دو. ادھر آ جائیے, تم تھوڑا تھوڑا ادھر ہو. جیسے آپ ارے پیچھے نہ جاؤ, بس اتنے ہو جاؤ. ان کو یہاں بٹھا دو, ان کو عرش کے پائے میں بٹھا دو. بیٹھیے. ارے میاں تھوڑا سا پیچھے بیٹھو نا, تھوڑا تھوڑا پیچھے بیٹھو. لیکن پایا ہے اس کو ہلانے کی اجازت نہیں ہے. آپ تھوڑا سا اس اینگل پہ آ جائیں, آپ تھوڑا سا یہ اس سے سارے سگنل کلیئر ہو گئے. تھوڑی سی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے اور فٹنگ کرنی پڑتی ہے, سیٹنگ اور فٹنگ. کیونکہ اگر کوئی چھپ رہا ہو نا, مجھے مزہ نہیں آتا, سچ بتاتا ہوں. مضمون میں بہت خلل ہوتا ہے, بہت خلل پیدا ہوتا ہے کیونکہ مضمون نازک ہے. بیان درد دل آسان نہیں, بیان درد دل آسان نہیں ہے دوستو, لیکن بیان درد دل آسان نہیں ہے دوستو, لیکن سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو, سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو. عاشقوں کی داستان وہ سبق دیتی ہے کہ جیسے عاشق گزرے ہیں, عاشقوں نے زندگی گزاری ہے اور ویسے رہو. تو معارف مثنوی یہ اس کتاب کا مطالعہ کریں, اس کو حاصل کریں اور اس کو مطالعے میں رکھیں, انشاءاللہ تعالی اللہ کی محبت کی آگ لگانے کے لیے کافی ہے. لیکن محبت کی آگ پیدا تو ہو جائے گی, مسالہ مل جائے گا, لیکن لگڑانے والا چاہیے. اس مثال کو خوب یاد رکھیں کہ ماچس ہے, اب ماچس میں مسالہ لگا ہوتا ہے, ڈبیا میں بھی ہوتا ہے, ماچس کی تیلی میں بھی, خود جل سکتی ہے, کوئی رگڑنے والا چاہیے نا. بس ایسے ہی معرفہ مثنوی پڑھنے سے وہ مسالہ مل جائے گا اللہ کے عشق و محبت کا, اب رگڑنے والا چاہیے وہ عاشق. اور ماچس کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو تیلی دے دو ہاتھ میں جلانے بھی نہیں آتی ہے, ایسے لوگ ہیں نا. اور پھر ایک فن ہوتا ہے, وہ فن ہوائیں چل رہی ہیں, ہوائیں اس چلتی ہوا میں کتنے لوگ چلتی ہوا میں بھی ماچس جلاتے ہیں, وہ بھی ایک فن ہوتا ہے جناب. پھر اس کو اس طرح اندر چھپا کے جلایا جاتا ہے ایسے کر کے, یہ بھی ایک فن ہے. تو جہاں گناہوں کی آگ جل رہی ہے تو اس میں بھی پتہ چلا کہ اس آدھی میں شیخ ایسا ہو جو شیلٹر اور سہارا بھی دے. مزید بیٹھ ان کو دھکا نہیں دینا, چلو تم ادھر آ جاؤ. لیکن یہی ٹھیک تم دل پہ چھٹی ہوتا تھا. تو شیخ کو بھی ایسا ہو جائے کہ جو گناہوں کی آندھی چل رہی ہے اس آندھی میں شیخ ایسا سہارا دے اور ایسی ہوا کو بند کرنے کا راستہ بتائے, دیوار دے گا اس طرح سے جلائے گا کہ تاکہ گناہوں کی آندھی اس کو بجھا نہ دے. اور یاد رکھنا ایک بات کہ اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ایک دیا سلائی بھی کافی ہوتی ہے. لہٰذا ایک ایک جو سنت جس کو معمولی سمجھتے ہیں, ایک ایک سنت یہ گناہوں کے اندھیرے اور بدعتوں کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کافی ہے. کیونکہ کٹا ٹوپ اندھیرا ہو, یہ خاص اردو بول رہا ہوں میں, کٹا ٹوپ اندھیرا یعنی ٹاپ کا اندھیرا ہو, اونچے درجے کا, اس کے لیے ایک دیا سلائی اس اندھیرے کو بگانے کے لیے کافی ہے, معمولی سی دیا سلائی. کیونکہ اندھیرے میں تھوڑی کوئی طاقت, روشنی سے مقابلہ اندھیرا نہیں کر سکتا, روشنی سے مقابلہ اندھیرا. ایک دیا سلائی اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ایک دیا سلائی کافی, ایک ماچس کی تیلی کافی, ایک ٹمٹماتا چراغ بھی کافی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا معرفت مثنوی, اس کا ایک قصہ پیش کرتا ہوں کیونکہ سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو. بیان درد دل آسان نہیں ہے دوستو, لیکن بیان درد دل اگر سامنے بیٹھے ہیں تو زیادہ اچھا ہے. یہ سامنے کھڑکی نظر آ رہی نہیں سر, یہ کھڑکی, ہم یہاں سیٹنگ ہو گئی, آگے آ جاؤ تکرم صاحب, یہاں آ جاؤ, ان کی پشت پناہی کی تھی آپ. سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو. دوستو درد دل کے ممبر پر حضرت, میرے شیخ فرماتے ہیں دونوں شیخ حضرت کے, دوستو درد دل کے ممبر پر, کیا جناب یہ کیا نظر اور ہے وہ کر دیا. دوستو درد دل کے ممبر پر, دوستو درد دل کے ممبر پر درد دل کا امام ہوتا ہے, دوستو درد دل کے ممبر پر درد دل کا امام ہوتا ہے. یعنی اور یہ درد اہل درد کی صحبت سے, بہن اللہ کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے, پھر وہ دل کی امامت کرتا ہے, پھر وہ امامت کرتا ہے. دوستو درد دل کے ممبر پر کیا دیکھیے, درد دل کا امام ہوتا ہے. تو میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں, ابھی تو سب میں لکڑیاں اکڑیاں جمع کر رہا ہوں نا, سپر ہائی وے پہ گاڑی چلا رہا ہوں گیئر بدل بدل کے, اصل میں چھٹی کا دن ہے, دوستوں کا انتظار ہے, دوستوں کو بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا, تو جلدی آنا چاہیے تاکہ انتظار ہے کہ بھائی ایک بات ہے, چیز کا ایک تقاضا ہے, تو دوست بھی سنے, وہ سنے سر دھنے. ادھر بیٹھ جاؤ, پہلی صف پر بیٹھ جاؤ. اللہ, تمہارا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے جس کو میرے شیخ نے جلسہ مثنوی میں نقل فرمایا ہے, اور وہ قصہ ہے شاہ محمود کا. محمود غزنوی بھی جن کو کہا جاتا ہے وہ شاہ محمود. محمود و عیاض کا قصہ مشہور ہے, یہ وہی محمود ہے. تو ان کے زمانے میں چوریاں بہت بڑھ گئی تھی. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ, اچھا ماں رومی ساتویں صدی کے بزرگ ہیں, ساتویں صدی کے بزرگ ہیں, اور شاہ محمود چوتھی صدی کے. تو ان کا قصہ لکھا ہے شاہ محمود کا, کہ ان کے زمانے میں چوریاں بہت بڑھ گئی تھیں. تو اس زمانے کا جو شاہ تھا اس کو فکر پیدا ہوئی, تو اس نے کیا کیا, چوروں کا لباس حاصل کیا, اور چوروں کا لباس حاصل کر کے آدھی رات کو چوروں جیسا لباس پہنا. دیکھیے پتا چلا کہ شاہ کے قلب میں ایسا درد ہونا چاہیے بادشاہ کے, کہ اپنی رعایا کو وہ سہولت دینے کے لیے یہ بھی کام کرتا ہے. لہذا شاہ محمود نے آدھی رات کو چوروں کا لباس پہنا اور گشت پر نکلا پیٹرولنگ پر. اب اس کے بعد ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی حیثیت کے اعتبار سے, صورت کے اعتبار سے چور لگ رہے ہیں. اب جو چوروں نے ایک نئے آدمی کو دیکھا, پوچھا تم کون ہو؟ تو نے کہا میں بھی آپ جیسا ہوں. اب چوروں نے اس کو کیا سمجھا, چونکہ وہ چور, تو انہوں نے کہا کہ یعنی جیسے ہم چور ویسے یہ چور, اور بادشاہ کا مطلب یہ تھا کہ جیسے میں انسان ویسے تم انسان. اس جملے میں دیکھیے کیسی رعایت تھی کہ چوروں نے اپنا مطلب سمجھا اور بادشاہ نے اپنا مطلب سمجھا دیا, کیونکہ سارا راز یہ اگر ظاہر ہو جاتا تو جو بادشاہ کا مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جاتا. اب اس کے بعد چوروں نے کہا اچھا بھائی آؤ بیٹھو. اب سب بیٹھے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم چوری کا وہاں پر منصوبہ بن رہا تھا, پتا چلا کہ وہ چوروں کی پارلیمنٹ ہاؤس تھا. تو پتا چلا یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہونا چوروں کا نیا نہیں پرانا سلسلہ چلا آ رہا. اگر آج بھی پارلیمنٹ میں چور بیٹھے ہوئے ہوں تو کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے, کوئی تعجب کی بات جھگڑا ہے نہیں. اور حقیقت یہ ہے, بزرگ فرماتے لولا الحمقاء لخربت الدنیا, اگر اس دنیا میں احمق لوگ نہ ہوتے تو دنیا ویرانہ ہو جاتا, ویران اجاڑ ہو جاتا اگر احمق نہ ہوتا اس دنیا میں. یہ بے وقوفوں کی وجہ سے تو دنیا آباد ہے. اور کبھی اس بات کی فکر بھی نہ کریں کہ صاحب کس بے وقوف کو بادشاہ بنا دیا, کس کو وزیر اعظم بنا دیا, اس کی فکر کبھی نہ کریں. شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کی سلامتی عطا فرما کر بادشاہ نہ دی, کیونکہ عقل کی سلامتی بادشاہ سے افضل ہے. اس بات کو یاد رکھیں, سلامتی عقل, سلامتی عقل یہ بادشاہ سے افضل ہے. اسے کبھی یہ نہ فکر کرے کہ ہم بھی ہوتے. ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں اس پر جناب. ایک بزرگ جا رہے تھے تو ایک شہر کے دروازے پر پہنچے, دیکھا دروازے پر دروازہ کھٹکھٹایا, دربار نکلا, ہاں بھائی کہاں دروازہ کھولو, کھول دیا. بھائی کیا بات ہے, دروازے بند کیے ہوئے کافی, آج تک دروازے بند نہیں ہوئے, آج کیوں بند ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ بادشاہ کا باز اڑ گیا, شاہی باز, تو بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں, اس لیے دروازے بند. اب بزرگ نے اوپر دیکھا, آسمان کھلا ہوا, دروازے بند, اس کو بھی ہنسی آئے. اس نے کہا اللہ بھی یہاں آپ سے فکر میں ہو تو اس کو بادشاہ ہنسی دی. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے ایسے پیارے ہوتے ہیں کہ اگر بادشاہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ ان کی فقیری کو چھین لے. ایسے بھی ہوتے ہیں بعض لوگ کہ بادشاہ ان کی طرف اگر نگاہ اٹھا کر دیکھے اللہ ان کی فقیری کو چھین لے. اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں رخ ذرعی من من کر, تم میرے پیلے چہرے کو مت دیکھو, رخ ذرعی نے من من کر, میرے تم سرد چہرے کو مت دکھے, مت دیکھو آپ پائے آہانی دارم, میں اپنے میرے جو پاؤں ہیں اللہ تعالیٰ کی وفاداری میں, جو میرے پاؤں ہیں اس میں رنج, میرے جو قدم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وفاداری میں مضبوط ہیں, اس میں جنبش نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی وفاداری میں جمنے میں میرے جو پاؤں ہیں, میرے جو قدم ہیں وہ مضبوط ہیں. پائے آہنی دارم رخے ذرنی من مت کر, میرے تم زرد چہرے کو پیلے چہرے کو مت دیکھنا, کہ پائے آہنی دارم کہ میں اللہ تعالیٰ کی وفاداری کے راستے میں, وفاداری کے راستے میں مضبوط قدم رکھتا ہوں. اور چیمی دانی تم کیا سمجھو گے, چیمی دانی کے در باطن, تم اس بات کو کیا سمجھو گے کہ میں اپنے باطن میں یہ شاہ ہم نشید آرام, کہ تم کیا سمجھو گے کہ میں اپنے قلب میں بادشاہوں کو جو سلطنت کی پھینک دیتا ہے وہ شاہ اپنے قلب میں رکھتا ہوں. یہ بات تم کیسے سمجھو گے, چھ میدانی تم کیا سمجھو گے کہ در باطن شاہ ہم نشید, چھ باتیں یہ شاہ ہم نشید آرام, میں کت اپنے شاہ کو, وہ شاہ جو بادشاہوں کو بادشاہ کی پھینک دیتا ہے اس شاہ کو ہم اپنے قلب میں رکھتے ہیں, شہنشاہ کو ہم اپنے قلب میں رکھتے ہیں. دادا اس کو کیا سمجھو گے؟ اس لیے کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرے, کسی کی تبسم کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرے وہاں کتنی خوشیوں میں ہوگا, حالانکہ اس کی تبسم کے پیچھے ہزاروں کڑوے اور کڑوا پن اور تلخیاں ہوگی, منہ میں کباب ہوگا اور دل پر اللہ کا جو عذاب ہوگا وہ اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا. اسی طرح سے کسی کی آنسو کو دیکھ کر نہ سمجھو کہ یہ تکلیف میں آنسو ہے, کیونکہ کباب کھانے والوں کو دیکھے گا کہ تکلیف میں ہے, آنسو ہے, پسینہ ہے, کروٹے بدل رہا ہے, لیکن جو دل میں کباب کی خوشیاں ہیں وہ شباب کی خوشی سے بڑھ کر ہے. اور وہ یہ شعر پڑھ رہا ہے, کچھ نہ پوچھو کباب کی لذت, کچھ نہ پوچھو کباب کی لذت ایسی جیسے شباب کی لذت, وہ تو یہ وزن اٹھ رہا ہے. خیر اب شاہ محمود نے, اب چوروں نے کہا کہ چلو آج زور جمائے, اب تک تو ہم بغیر کسی پلاننگ کے اور پروگرام کے اور نظام کے چوری کرتے تھے, آج پہلے ہم لوگ ذرا کچھ اپنا پورٹ فولیو قلم دان تو لے لیں کہ ہمارے پاس کیا ڈگری ہے اور ہماری مہارت کس چیز میں ہے. ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے, پتا تو چلے کہ کون آپ کس کے پاس کیا مہارت ہے, تاکہ مہارت کے اعتبار سے چوری کی جائے. تو ایک چور سے پوچھا, ہاں بھائی بتاؤ تم کیا تمہاری خصوصیت ہے؟ اس نے کہا میری خاصیت یہ ہے کہ میں کتوں کی بولی کو پہچانتا ہوں, کہ کتا جو بھونکتا ہے میں اس کے بھونکنے کی کو سمجھ جاتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے. یعنی میرے پاس منسٹری آف ڈاگ ہے, اچھا چلو بھائی کام آئے گی یہ بھی, کیونکہ چوروں کا واسطہ, اس لیے کہا بتایا کہ چوروں کا واسطہ کتوں سے بہت پڑتا ہے, چور کا کتے سے خود خاص رابطہ ہے, لہٰذا اگر کسی کو کتے سے محبت کرتے دیکھیں سمجھ لینا کچھ خصوصیت ہے دونوں میں. الجنس یمیل الجنس، ہر چیز اپنے جنس کی طرف مائل ہوتی ہے نا. لہٰذا اگر کسی انگریز کو دیکھیں کہ وہ لالی پاپ اپنے منہ میں ڈال رہا ہے، پھر کتے کے منہ میں ڈال رہا ہے، پھر اپنے منہ میں ڈال رہا ہے، تو سمجھ جانا ہے وہ شکل انسان ہے، ورنہ حقیقت یہ بھی کتا ہی ہے. یہ خادم کلاب ہے، اس لیے میرے مرشد نے دیکھا حضرت برطانیہ تشریف لے گئے تو دیکھا وہ کتا جو ہے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا ہے ڈرائیور کے پاس، اور وہ لالی پاپ اس کو دیتا ہے، پھر خود بھی چاٹتا ہے. اور کتے کو ٹہلانا بھی ضروری ہے، ورنہ عدالت میں مقدمہ دائر ہو جاتا ہے جناب کہ ہمارے کتے صاحب کو ٹہلایا نہیں. اور لیکن کتا تو کتا ہے، آداب سگیت تو جانتا ہے، سگ مانے بھی کتا ہے، لیکن آداب انسانیت سے ناواقف ہے وہ. اس لیے جب کتے کو اپنا جہاز لینڈ کرنا ہوتا ہے تو کہیں بھی لینڈنگ شروع کر دیتا ہے وہ، اور عجیب ہے اس کی لینڈنگ ٹیک آف کی شکل میں ہوتی ہے، جیسے جہاز اڑتا ہے ایسے اڑتا ہے نا، تو کتے کی لینڈنگ جو ہے وہ ٹیک آف کی شکل میں ہی ہوتی ہے، یعنی اڑنے کی شکل میں. اس وقت صاحب بہادر گورا صاحب کو دیکھ رہا ہے، فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کر دستانہ نکالتے ہیں، کہا حضور نہیں، آپ کی لینڈ کی اتنی قدر و قیمت ہے، اگر زمین پر لگ گیا تو 500 پاؤنڈ جرمانہ دینا پڑے گا کہ تم نے ہمارے ساتھ کتے ساتھ کی لینڈ کی قدر نہیں کی ڈالی. اس لیے حضور آپ ہمارا دست کرم حاضر ہے، آپ اپنا جھولی ہماری حاضر ہے اور اپنی لینڈ ہماری جھولی میں عنایت فرمائیے، کیونکہ اگر ناقدری کی اور وہ لینڈ زمین پر لگ گئی، اس ناقدری کی وجہ سے 500 پاؤنڈ جرمانہ دینا پڑتا ہے. اس پر میرے شیخ نے فرمایا، کسی کو ذوق گلاب ہے، کسی کو ذوق کلاب ہے، کلاب مانے کتا، کلبن جو ہے کلبن کی جمع کلاب، کسی کو ذوق گلاب ہے، کسی کو ذوق کلاب ہے، کوئی جنابت میں ہے مبتلا اور کوئی عالی جناب ہے. ہو گئے نا، یہ مت سمجھے گا منسٹری سے واقف نہیں ہوں میں، ابھی تو بہت خصوصیات ہے لیکن وقت کم ہے بھائی، مضمون بھی لے جانا ہے اسٹیشن پر. اب انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، کچھ فائدہ ہوگا، دوسرے سے پوچھا ہمیں بتاؤ تمہاری کیا خاصیت ہے. اس نے کہا میرے اندر یہ خاصیت ہے کہ میں جس کو رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہوں اس کو دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں. جس آدمی کو میں رات کے اندھیرے میں دیکھ لوں اس کو میں دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا بھائی چلو یہ بھی کام آئے گا، اس کو کوئی خاطر میں نہ لگ. اسی سے پوچھا ہمیں تم بتاؤ کیا تمہارا خصوصیت مہارت. اس نے کہا میرے اندر یہ خاصیت ہے کہ میں مٹی کو سونگتا ہوں اور مٹی کی ظاہری سطح کو سونگ کر بتا دیتا ہوں کہ اس مٹی کے نیچے خزانہ موجود ہے. اس کے نیچے خزانہ موجود ہے. اب محرومی اس کو کیسے فرماتے ہیں، محرومی کی زبانی سنیے، فرماتے ہیں ہم چو مجنو بو کنم ہر خاک را، میں مثل مجنو کے ہر مٹی کو سونگتا ہوں اور خاک لیلا را بے آبم بے خطا، اور لیلا کی مٹی کو پہچان لیتا ہوں، تلاش کر لیتا ہوں اور اس میں مجھ سے کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی. ہوا یہ تھا کہ لیلا جو تھی وہ مر گئی تھی اور مجنو لیلا لیلا گاتا پھر رہا تھا. اچھا یہ دونوں مسلمان تھے اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جو لیلا تھی وہ مجنو کے چچا کی بٹیا تھی، اور لیلا کے ابا سے مجنو کے ابا نے کہا تھا کہ بھائی تم میرے بیٹے کی شادی کر دو، وہ تو پاگل ہو رہا ہے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں اس نے کہا کہ بھائی کوئی اپنی بیٹی کسی پاگل کو دیتا ہے، کوئی پاگل کو اپنی بیٹی دیتا ہے؟ اور میرے مرشد نے ایک بات اور فرمایا کہ اگر مجنو لیلا کا بڑھاپا دیکھ لیتا، تو اس کے لیلا سے توبہ کر لیتا. جب اس کی آنکھوں سے کیچڑ بہ رہا ہے کالے بال سفید ہو گئے، گال اندر کو پچک گئے، منہ میں دانت نکال کر لیلا اس پر ٹوتھ برش کر رہی ہے اور منہ ٹیڑھا اور گردن میں راشا، ہاتھ میں راشا، کمر ٹیڑھی، 80 سال کی عمر میں اگر دیکھ لیتا تو اس کے لیلا سے توبہ کر لیتا، سمجھے نا؟ اچھا، ان کا قصہ اتنا مشہور ہوا تھا کہ بادشاہ خلیفہ وقت کو بھی پتا چلا کہ مجنو جو ہے لیلا، اس کے نام تھا فیض. اب خلیفہ نے اسے بلایا، یہ بھی وہاں رومی نے قصہ لکھا ہے، وہاں رومی ہے کہ خلیفہ نے بلایا اور گپ لیلا را خلیفہ کا تمہیں کیا، وہاں رومی کیا فرماتے کہ خلیفہ نے کہا گفت لیلا را خلیفہ کہاں تو ہی کر تو مجنو شد پریشان ہو غوری. خلیفہ نے کیا کہا کہ تو ہی لیلا، یہ جس نے مجنو کو مجنو یعنی پاگل بنایا ہوا ہے، دیوانہ بنایا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے. اب جب اس کو دیکھا تو میرے مرشد فرماتے ہیں جو لیلا تھی وہ کالی تھی، سانولی تھی، کوئی گوری، کیونکہ ہم تو گوری چمڑی پر مرتے نا، حالانکہ حسن گورے رنگ کا محتاج نہیں ہے. یہ تو عاشق کی نظر کا خناس ہوتا ہے، یوں کہیے جو کہتے ہیں نا گدی پر بھی دل آ جائے. تو اب اس کے بعد عبد الغنی سامنے آیا، خلیفہ نے کہا لیلا تھا، لیلا سے کہا از دیگر خوبا، از دیگر خوبا تو افسو نیسی، تو دوسری حسینوں سے کچھ زیادہ تو نہیں ہے، تو کالی نہیں ہے اور تیرا حسن اور جمال بھی کوئی اتنا خاص تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مجنو پاگل ہوا ہوا ہے. از دیگر خوبا تو افسو نیسی. تو لیلا نے کیا کہا؟ گفت لیلا خاموش کہ تو مجنو نیستی. لیلا نے کہا خاموش ہو جا، تو مجنو نہیں ہے، تو مجنو نہیں ہے. زندگی مولانا ہے، یہ کیا قصہ چھیڑا ہے. اب دیگر خوبا تو افسو نیستی. گفت لیلا خاموش کہ تو مجنو نیستی. گر دیدے مجنو بودے تو را، اگر مجنو کی آنکھیں تجھے مل جاتی، ہر دو عالم بے خطر کو دے تو راہ، تو دو جان تو مجھ پر قربان کر دیتا. سن رہے رومانٹک داستان؟ یہ نہ سمجھے کہ ملا رومانٹک نہیں جانتا، لیکن آپ سوچیے اتنا رومانٹک جاننے کے باوجود اپنی اسٹک کو بچانا اور لیلا کے پہلے اٹلانٹک میں غرق نہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی ہے جناب. یہ فضل ہے، کسی کا کمال نہیں ہے. لیکن رومانٹک کے ساتھ اپنی اسٹک کو بچانا، یعنی اپنی ڈنڈی کو بچانا، یہ اللہ کا فضل اور کرم نہیں ہے. تو کیا کہا اس نے؟ گر دیدے مجنو بودے تو را، اگر تجھے مجنو کی آنکھیں بھول جاتی، ہر دو عالم میں خطر بودے تو را، تو دونوں جہاں مجھ پر قربان کر دیتا. حنیفہ کو کہہ رہی ہے لیلا، رومی نے قصہ لکھا. اب آگے مولانا کیا فرماتے ہیں؟ مولانا تو مولانا ہے، میرے شیخ ایسے ہی تھوڑی آ چکے. اب آگے مولانا کیا فرماتے ہیں؟ نتیجہ سنیے، یہ تو رومانٹک داستان تھی، اب سنیے عشق کی بحر اٹلانٹک، سنیے اللہ تعالیٰ کی عشق محبت. یہ جو لیلا سے عشق ہے، یہ عشق نہیں ہے، یہ فسق ہے، یہ عاشق نہیں، یہ فاسق ہے، نافرمان کھلا کھلا بدماش ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی روٹی کھا کر بدماشی سمجھ رہی ہے. اگر اللہ نے روٹی بند کر دے، گندم بند کر دے، پھر ذرا اپنی دو ملا کر دکھائے، پھر پتا چلے گا کہ کیا عشق بازیاں ہیں. یہ تو ساری عشق بازیاں اس لیے سوچ رہی ہے کہ پیٹ میں پڑا چارہ اچھلنے لگا بیچارہ. روٹی بند کر دے، پھر ذرا عشق بازی کر کے دکھائے، پھر ننگی فلمیں، انٹرنیٹ کی بدماشیاں، ایس ایم ایس اور ٹیلی فون پہ یہ بدماشیاں کر کے دکھائے. پھر اب آگے مولا کا خلاصہ سنیے، فرماتے ہیں عشق مولا کہ کمر لیلا بوت. اے دنیا والوں، وہ لیلا کی، لیلا تو گڑنے سڑنے والی بدبودار گندی ہے. جب اس کے عشق کا یہ عالم ہے، اس کے عشق کا یہ عالم ہے، تو مولا کے عشق کا کیا عالم ہوگا؟
عشق مولا کہے کا مت لیلا بوت، عشق مولا کہے کا مت لیلا بوت، کہ مولا کا لیلا کے عشق سے کم کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ لیلا کا حسن فانی ہے اور مولا کا حسن غیر فانی ہے. لیلا کا حسن فنا ہو جائے گا، مولا کا حسن کبھی فنا نہیں ہوگا. اور لیلا کا حسن زوال پذیر ہے، اس میں زوال آہستہ آہستہ کم ہوتا رہتا ہے، اور مولا کا حسن کے کیا ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ ہر لحظہ ہر آن ہر گھڑی ہر سیکنڈ اللہ تعالیٰ کی نئی نئی شان ہوتی ہے، تو کیسے کم ہو سکتا ہے. تو کیا ہوا تھا کہ وہ لیلا مر گئی تھی، تو گلی کے لڑکوں نے کہا رہے کیا تو لیلا لیلا کرتا ہے، تیری لیلا تو مر گئی قبرستان میں. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، چلو قبرستان گئے. تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھے نہ بتانا کہ لیلا کی قبر کون سی ہے. اب وہ مجنو جاتا ہر قبر کو سونگتا، اور جب لیلا کی مٹی کو سونگا تو اس نے کیا کہا، اس کے نیچے میری لیلا ہے. بھگوان نے یہی فرمایا کہ ہم جو مجنو بو کو نہ مر خاک رہا اور کھا کے لیلا رہا بیابم میں خطا، کہ جس طرح سے مجنو ہر خاک کو سونگ کر بتاتا ہے اس میں لیلا ہے، فرماتے میں ہر انسان سے جا کر ملتا ہوں اور اس سے ملتا ہوں جو مٹی کا انسان ہے، اور مجھے پتا چل جاتا ہے اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر اس کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں کو دیکھ کر کہ اس کے قبر میں میرا مولا موجود ہے. بات وہ مجنو تو لیلا کا عاشق ہے، میں مولا کا عاشق ہوں. اب ہر مٹی والے انسان کو دیکھو، اور جس کے قبر میں جب مجنو کی ناک میں خاصیت ہے کہ وہ جس قبر میں لیلا ہو وہ لیلا کی قبر کی مٹی کو سونگ کر بتا دے کہ اس میں میری لیلا ہے. ہمارے اسی طرح جس کے قبر میں مولا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں دیکھ کر، اس کا چہرہ دیکھ کر، اس کی رفتار دیکھ کر، اس کی گفتار دیکھ کر، اس کا کردار دیکھ کر میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے قبر میں میرا مولا موجود ہے. ہو گیا نا تین، اب آگے چلیے. چوتھے سے پوچھا بھائی تم بتاؤ تمہاری کیا خاصیت. اس نے کہا میرے ہاتھ میں اتنی قوت ہے، اتنی قوت کہ میں شکنجا کو پھینکتا ہوں زور سے کتنی اونچائی ہو، اور میں پھینکتا ہوں وہ آنکڑا اٹک جاتا ہے. آنکڑا جہاں دیکھو یہ لفظ آیا نا ہاتھ، لہٰذا یار لوگ پوچھے ہیں ابھی بھائی کیا بات ہے آج کل کہاں گئے میں، کہاں آنکڑا اٹکایا ہوا ہے آج کل، آنکڑا کہاں اٹکایا ہوا ہے، کس کے چکر میں گھوم رہا ہے. یہ دیکھیے خاص اردو کی لغات ہے، یہ افسوس ہے اب تو یہ لفظ الفاظ ہی نہیں سننے کو ملتے الا ماشاء اللہ، کیونکہ زمانہ اب ماڈرن ہو گیا، پہلے جدید ہوتا تھا ماڈرن ہو گیا. زیادہ دھوبی کا نام کیا ہو گیا، ڈرائی کلینر. جلدی کو کیا نام ہو گیا، ٹیلر ماسٹر. اسی طرح سے پہلے ہو جاتی رنڈی اور فائشہ، اب اس کا نام ہو گیا اسٹار، فلم اسٹار. ایکٹریس یہ نام بدل گیا، اب پہلے وہ کراتی تھی اب یہ ہو گئے. اچھا بھائی نیا زمانہ آ گیا، اور نہ یہ ہیئر ڈریسر. تو چپ پانچ سے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ تمہارے اندر کیا خاصیت ہے. اس نے میرے اندر خاصیت یہ ہے کہ ماہر سوراخ، ماہر سوراخ کہتا ہی پلو اس میں سوراخ کر لیتا ہوں، یعنی نقب لگا لیتا ہوں. نقیب کہتے نا، تو سوراخ یعنی میرے ہاتھ میں ایسی قوت ہے، میں ڈرل ماسٹر ہوں، میرے ہاتھ میں ڈرل کی قوت ہے. اس کے پہلے زمانے میں نقب لگائے گئے تھے، سوراخ کیے جاتے تھے. کہا میں سوراخ کر لیتا ہوں، کیسی دیوار ہو لیکن میں اس میں سوراخ کر لیتا ہوں. اسی لیے میرے مرشد نے نفس کا نام رکھا ہے انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر، انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر، یعنی سوراخ کرنی. جیسے میں دفتر میں کام کرتا ہوں، ہمارے ایک دوست دفتر میں ہوتی نا پنچ مشین، اس کا نام اس نے رکھا ہوا تھا چھیدو. دفتر میں ہوتی نا بھائی وہ استعمال ہوتی ہے، اس کا نام رکھا تھا چھیدو، گھر چھیدو تو دینا. اور ایک چیز اور بھی ہوتی ہے جو جب فائل سے لگاتے ہیں تو اکثر کاغذ پھٹ جاتا ہے، تو وہاں پر ایک چیز لگائی جاتی ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ری انفورسمنٹ رنگ. उससे ये होता है कि वो कागज जो है ना अगर लगा दे तो वो फिर फाइल से निकलता नहीं है। उसका तर्जुमा जो कहता है वो सुनिए, उसका तर्जुमा री इन्फोर्समेंट रिंग का छल्ला बराए मजबूती सुराख बताए जनाब। आप ये दफ्तर में सुनाइएगा, मजा लेगी तब। री इन्फोर्समेंट रिंग अब हर दफ्तर में लाजमी होता है, उसके हाल जनाब दफातर में होता है ना, इसका तर्जुमा क्या है छल्ला बराए मजबूती सुराख। तर्जुमा तो बिल्कुल ठीक है, अब दफ्तर में आप मजा लीजिएगा। ये तो मेरे दोस्तों बादशाह ने कहा कि मैं सुराख का माहिर हूँ, छठे से पूछा हाँ भाई तब तुम बताओ। तो उसने कहा कि मैंने अमेरिका से जाकर अकाउंटेंसी में डिग्री ली है और मैं माहिर हिसाब हूँ, ऑडिट का माहिर हूँ, और कैसे ही घपले को छुपाना हो या घपला करना हो उसमें मैं माहिर हूँ, और कितना ही बड़ा खजाना हो मैं मुआशियात के इतना जबरदस्त माहिर हूँ कि कागज में लिखा होगा कि हमारे पास इतने डॉलर जमा हो गए लेकिन बैंक में एक रुपया एक डॉलर भी नहीं होगा। माहिर मुआशियात है ना, क्योंकि हमारे यहाँ भी इकोनॉमिक्स के जो माहिर है वो इम्पोर्ट किए जाते हैं, कैसा हो कि जी वो जी इतनी तरक्की हो गई और नजर कहीं नहीं आती हो। अच्छा भाई तुम भी कहाँ हो गए खजाना, अब छठे से आखिरी से पूछा, अब सबका नंबर हो गया, अब बादशाह का नंबर आ गया। उन्होंने कहा वहां भाई बताओ तुम्हारी क्या खासियत है। अब शाह महमूद की बारी, शाह महमूद से पूछा हमें बताओ तुम्हारी क्या खासियत है। अब शाह महमूद ने क्या जवाब दिया वहां रूमी की जबानी सुनिए। शाह महमूद ने फरमाया कि मुजरिमा रा जो बजल्लादा देहन, कि जिस वक्त में मुजरिमों को जल्लाद के हवाले कर दिया जाता है गर्दन उड़ाने के लिए, मुजरिमा राजू बजल्लादा देहन बजुम्बशे रीशे मत ईशा रहन, बजुम्बदे रीशे मत ईशा रहन, मेरी दाढ़ी अगर उस वक्त हिल जाए तो वो मुजरिम जो जल्लाद के फांसी के फंदे पर आए और जल्लाद की तलवार उठी गर्दन उड़ाने के लिए, बस वो उसी वक्त खलासी पा लेता है और छूट जाता है वो। मुजरिमा राजू बजल्लादा देहन बचुम बदे ऋषि मन ईशा रहन, उसी वक्त वो रहाई पा जाता है, गर्दन उड़ाने के लिए तलवार उठी हुई है और बादशाह कहता है मेरी दाढ़ी अगर हिल जाए, अगर दाढ़ी मेरी हिल जाए तो वो फांसी का मुजरिम जो जल्लाद की गर्दन उड़ी हुई है वो भी छुटकारा हासिल कर लेता है और रिहा हो जाता है। बस ये तो सुनना था, तमाम चोरों ने तो शोर मच गया। क्या शोर मच गया कि कौम को बंदर खुद में मात हुई, तमाम कौम ने कहा सब लोगों ने कहा आप तो हमारे सरदार हैं, आप तो हमारे कुतुब हैं। कौम को तंदश खुद में मात हुई, रोजे मेहनत हा खलासे मात हुई, जिस दिन हम चोरी करके पकड़े जाएंगे उस दिन तो आप हमारी जमानत करवाएंगे। देखा बेटा इस पंखे के नीचे आ जाए, ये वाले पंखे के ये वाला पंखा ना इसके नीचे आ जाए ताकि गरीब भी आ जाए पंखा भी मिल जाए। रोजे मेहनत हा खलासे मातुरी, अब चोरों ने कहा कि अरे साहब ये तो हमारा आप सरदार है, हमने आपको अपना स्पीकर मुंतखब कर लिया, आप हमारे सरदार। फिर अब फैसला हुआ कि चोरी कहां की जाए। अब चोरों ने कहा कि आज तक तो हमें पकड़े जाने का खौफ होता था कि पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, गर्दन उड़ाई जाएगी, क्योंकि चोरी की सजा तो हाथ काटना है लेकिन ये काजी के फैसले पर है, अगर चोरी ज्यादा बढ़ जाए तो फांसी की सजा भी दे सकता है, ये काजी के अख्तियार पर है कि तकलीफ की दूर करने की नफे जरर के लिए वो फांसी की सजा भी दे सकता है। उन्होंने कहा आज तो हम तक पकड़े जाए कौन तक, आप बेफिक्र होके चलो, अब तो हमारा कुतुब मौजूद है, सरदार मौजूद है हमारे, अब चलो, अब तो चेयरमैन साहब मौजूद है, अब चलो चोरी करने के लिए। कहाँ चलो, बादशाह महमूद के महल चलो। कहा तो हिम्मत क्या और कहा हिम्मत, चलो शाह महमूद साहब گارڈ بادشاہ محمود کے خزانے کو لوٹنے چلے. اب راستے میں جناب سنیے اب کس طرح آگے بڑھ رہا ہے,
جو کچھ دلچسپی ہے,
کچھ مزہ آ رہا ہے؟
ہاں بھائی بتاؤ,
کچھ دلچسپی آ رہی ہے جناب, کچھ تجسس بھی ہے نا, سسپنس بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو نکات ہیں خلاصے کے طور پہ فوائد کی جو باتیں ہیں اس سے بھی کوئی فائدہ ملتا ہے جناب؟ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اب راستے میں چلے چوروں کی ٹیم, راستے میں کتا بھونک رہا تھا, کتا جب بھونکا تو وہ چور منسٹری آف ڈاگ جس کے پاس تھی منسٹر آف ڈاگ اس نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے. کتا کیا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے؟ تم چوروں نے کہا رہے یار کیا تم باتیں کر رہے ہو یار, وہ بادشاہ تو اپنے محل میں سو رہا ہوگا, بادشاہ اپنے محل میں سو رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے, یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ بس وہاں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ صد حجاب الذل بسوئے دین اشد, صد حجاب الذل بسوئے دین اشد جو غرض آمد ہنر پوشید اشد. فرماتے ہیں کہ وہ چور تو سچ بول رہا تھا کہ بادشاہ ساتھ ہے, لیکن فرماتے ہیں کہ جس وقت میں انسان پر کوئی لالچ سوار ہوتی ہے, کوئی مکھی حرام شہر سوار ہوتی ہے, اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ میرا مالک بھی ہم کو دیکھ رہا ہے. جب انسان کسی کی ماں کو, کسی کی بہن اور بہو بیٹی کو دیکھتا ہے تو کیا اس کو یاد ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ وہ بھول جاتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہے وہ آنکھیں دینے والا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. کیا اس کو یہ یاد نہیں ہوتا؟ کیا اس وقت قرآن پاک کی آیت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, حدیث شریف ذی العین والنظر, اور قرآن مجید کے اور حدیث شریف کے جو وعدے ہیں اور وعید ہیں اس وقت بندے کو کیا یاد رہتی ہے؟ اس وقت تو حرام شہوت چڑھی ہوئی ہوتی ہے, اس پر حرام لذت میں مست ہوتا ہے کہ بس فلم دیکھنی ہے, شراب پینی ہے, بدماشی کرنی ہے. کیا وہ بھولتا ہے؟ اس وقت بھول جاتا ہے کہ میں نے کلمہ شریف پڑھا ہے. کیا یاد رہتا ہے اس وقت کہ میں نے کلمہ شریف پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک مانا ہے میں نے, اور جنت اور جہنم جس کے قبضے میں ہے, موت اور خوشی جس کے قبضے میں ہے, زندگی اور موت اس کے قبضے میں, خوشی اور غم اس کے قبضے میں, ایمان پر موت دینا اس کے قبضے میں ہے, اس وقت کہاں یاد رہتا ہے بندے کو؟ کیوں؟ لالچ سوار ہے, مستی سوار ہے, حرام شہوت سوار ہے, اس وقت حرام شہوت میں بدمست ہو کر وہ بدماشی کرتا ہے اور اپنے مالک اور پالنے والے کے احسانات کو بھول جاتا ہے. کیا یاد رہتا ہے؟ اس کو حرام شہوت چڑھی ہوئی ہوتی ہے اس وقت کہ کسی طرح سے بس فلم دیکھ لوں, کسی طرح سے ننگی تصویریں دیکھ لوں, بس بعد میں دیکھا جائے گا, دل میں گندے خیالات پکا لوں. اگر زانیت کو یاد رہے تو کاہے کو گناہ کرے گا؟ میں فرماتے محرومی کہ جس وقت حرام شہوت چڑھتی ہے, میرے مرشد فرماتے حرام مستی چڑھتی ہے, حرام نشہ چڑھتا ہے, اس وقت دل پر وہ جو حرام نشہ جو چھا جاتا ہے, اب وہ ایمان کے موتی کو چھپا لیتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ سر حجاب دل بسوئے دین اشد, اب وہ آنکھوں کے ذریعے سے, آنکھوں کے ذریعے سے دل پر حجاب چڑھ جاتے ہیں, پردے چڑھ جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ جو غرض آمد ہنر پوشید اشد, اب وہ ساری قرآن پاک حدیث پاک ماں باپ کا رونا سارا جو اپنی عزتیں ساری نماز ذکر تلاوت رمضان شریف سب کچھ بھول جاتا ہے. کہاں ہے وہ مستی؟ اور وہ بدماشی کرتا ہے اور یہ بھی بھول جاتا ہے, وہ ہوا محکم نما کنتم, کہ جس جس جگہ پر وہ بدماشی کر رہا ہوتا ہے وہاں اس کا مالک اور پالنے والا بھی دیکھ رہا ہے, کہ جس نے سارے عالم کو نگاہیں دی ہیں, جو سارے دنیا کے انسانوں کو آنکھیں دیتا ہے, کیا وہ یہ نہیں دیکھتا؟ الم یعلم بان اللہ یرا, کیا یہ بندہ بھول گیا کہ ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ کیا ہے؟ وہ حرام شہوت مستی کرتی ہے جس وقت میرے انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا, جیسا قبر کا نشہ چڑھتا ہے, قبر کا نشہ چڑھتا ہے, قبر کی مستی چڑھتی ہے, پھر حق بات کو بھی کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, سچ بات ہوتی ہے, دل کہتا بھی ہے یار کہہ تو ٹھیک رہا ہے, پھر کہتا ہے اگر میں نے تسلیم کر لیا تو میری تو چادراہٹ جائے گی. زیادہ تکبر کے مارے وہ انکار کر دیتے ہیں حق بات سے. مولانا یہی فرماتے ہیں, دیکھیے مولانا کا انداز دیکھیے کیا پیارا انداز فرماتے ہیں, کہ سد حجاب دل, سد حجاب دل بسوئے دین اشد, دل से सेक रहे थे, आप आंखों पर भी चढ़ गए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं है, सब समझा रहे हैं भाई तुम किस औरत को देख रहे हो, तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, कोई फायदा है? ये दाढ़ियां मुटाने से क्या मिलेगा, नमाजें छोड़ने से क्या मिलेगा? अल्लाह ताला को उससे देखता भी है, जब मैं अल्लाह ताला को राजी करता हूँ तो जो सुकून मुझको मिलता है खुद देखता है, मौला देखता है कि अल्लाह को राजी करने में जो सुकून है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं है। लेकिन जिस वक्त मस्ती चढ़ती है सारी चीजें सब पीछे, क्या शेर की सोबत, शेर का हाओ नारा, इसी दोबारा रुकी अल्लाह को दरबार कर रहे हैं, यार शबरा रोजे में जुड़ी बने, अल्लाह जिन लोगों को आपने रात की तनाइयों में रोना नसीब फरमाया, रमजान शरीफ में रोना नसीब फरमाया, गहरे रमजान में उनको अपने से जुदाई का दिन न दिखाइए, कि रमजान शरीफ में आपने कैसे अपने याद की तौर से फरमाई रमजान शरीफ चले गया तो अल्लाह उसको अपने से जुदाई का दिन न दिखाइए, यार शबरा रोजे में जुरी बदे और जाने कुर्बत दी दरा दूरी बदे, जिन जानों को अपने आपने नमाज का, जिक्र का, तिलावत का, साड़ी रखने का, शलवार टकरों से ऊपर रखने का, जरा बचाने का मजा न फरमाया, ये अल्लाह उस जानों को अपने से दूर न फरमाइए, अपने कुर्बत का जिनको लज्जत अता फरमा दी अब उनको अपने से दूर न फरमाइए, इमाम रूमी है, यार शबरा रोजे महजूरी मदे और जाने कुर्बत दी डरा दूरी मदे। नतीजा क्या हुआ? उन्होंने मजाक में उड़ाया, हाँ यार सब पता है मौलवियों के पत्र हैं, अच्छा ठीक है अभी तो देखने को मजा आ रहा है, अच्छा चलो गुनाह करके फिर तौबा कर लेंगे, यही होता ना जी, यार कर लो यार अब क्या है फिर तौबा कर लेंगे, तौबा हमारे इख्तियार में नहीं है, ये याद रख ले हम लोग, ये अल्लाह आसमानी हथियार है, ये जमीन से नहीं करता जिस चीज पर चाहे तौबा कर ले, अल्लाह की तरफ से। लहजा कितने लोग, मेरे शेख फरमाते एक शख्स था नाजमाबाद के अंदर, ये भी आज से 30 साल पुरानी बात है, नया जमाने की बात है, औरतों को देखने का मरज, लड़कों को देखने का मरज, देख देख कर हाँ खुश होता था, मरने का वक्त आया, मौत की गशी तारी, हजरत के एक मुरीदीन में से उन्होंने कहा भाई अब तौबा कर लो, वो बावर्ची था, तौबा कहा कि जो तुम कह रहे हो बिस्किट आम चाय पापा बिस्तर सब लफ्ज मेरे सारी दुनिया की लुगत मेरे मुंह से निकल रही है, लेकिन ये जो लफ्ज तुम बोल रहे हो यानी तौबा, ये लफ्ज मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा, ये क्या हमारे प्यार की चीज है? अब नतीजा क्या हुआ? आगे बढ़े, मस्ती तो थी ना, आगे बढ़े, उन्होंने उसकी बात को खातिर में ना लाया, और चूंकि उस पर भी गरज शामिल थी, हालांकि अपने फन पर हर एक को नाज होता है कि ये मेरा फन है, कमाल है मेरा, और वो अपने फन पर जम जाता है, लेकिन मां रूमी फरमाते हैं कि जिस वक्त लालच आती है लालच मस्ती चमकते हैं, फिर बहनों का हिस्सा भी नहीं देता, माल दबाता है, कहते हैं माल जमा कर लो, हालांकि इतना माल होता है कि उसके बावजूद वो सब खूब उसके पास हो सकता है, माल जो अगर दुनिया में माल नहीं आते उनको भी तो देख रहा है, इसका नाम है अकलमंदी, कि दुनिया क्या बर्बाद कर रहे हो अपनी, जिस माल को जमा कर रहे हैं पता चला माल इतना है हज की तौफीक नसीब नहीं है, इतना माल है क्या है, जकात का वक्त आया अरे जी माल दूंगा 1 लाख में 2500 देने पड़ेंगे, अरे छोड़ो जितना 2500 का ये बच्चों के सूट बना दो, पता चला वो 2500 बचाए 2 लाख रुपए खा गया, वो जिंदगी खा गया, सब माल खा गया, इसलिए अल्लाह ताला हमें इस लालच से बचाए, अल्लाह ताला अपनी याद ऐसी दे कि हर लम्हा हर सांस हम अल्लाह को राजी और खुश रखे, ये नेमत अल्लाह अपने फजल से नसीब फरमा दे। अब आगे बढ़े, शाह महमूद के महल पहुंचे, आंकड़ा नाला होता है, चढ़ गए ऊपर सारे, सुराख करने वाले ने नकब लगाकर सुराख किया, उसके बाद जहां खजाना था वो सूंघ रहे मिट्टी को सूंघा, और मिट्टी को सूंघ कर उसने बता दिया यहाँ खजाना है, सुराख क्या खजाना हाथ में क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने खजाना तकसीम कर दिया खड़े खड़े, वो भी तो दाना जना। अब उसके बाद बादशाह ने अब सबका हिस्सा मिल गया, सब खुश है, आज तो ऐसी मेहनत हुई है ऐसी कमाई तो कभी ना हुई। अब उसके बाद बादशाह ने कहा कि देखो भाई कल फिर ये खजाना कब तक चलेगा, कल फिर जरूरत पड़ेगी तो अपना अपना मोबाइल नंबर दे दो और अपना एड्रेस दे दो। तो ये बोला कि सातवीं सदी के बुजुर्ग मोबाइल उस वक्त नहीं था, लेकिन इस समय ये थोड़ी क्या पुराने किस्से को वैसे ही लपेट दो, अब मकसद तो समझाने है बात को, इसलिए पहले जमाने में पार्लियामेंट भी नहीं होती थी, वो मैंने अभी विकास कर दी, मैं किस पुराने किस्से को जरा रिकंडीशन कर दिया जनाब, ताकि समझाना मकसूद है, ये बात समझ में आ जाए वहां तो नसीहत मकसूद है। تو شاہ محمود نے کہا بھائی اپنا اپنا سیل نمبر دے دو، موبائل دے دو، ای میل ایڈریس دے دو ذرا اپنا. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی میں فلاں وقت ہے، میں آپ کو، آپ مجھے مل لیجیے گا، جب میں فارغ ہو جاؤں گا تو میں آپ کو مس کال دوں گا، تو آپ مجھ سے پھر آ جائیے گا. میں نے کہا دیکھو یار مجھے مس کال مت دینا. رے کیوں؟ میں نے کہا مجھے مسٹر کال دینا، میں مسٹر سے احتیاط کرتا ہوں. میں مس سے احتیاط کر رہا ہوں، تم مجھے مس کال دے رہے ہو. میں نے کہا مس کال تو مس کرو، ختم کر دو اس کو، اور مجھے مس سے مس مت کرو، مس سے مس مت کرو یعنی ٹچ مت کرو، مسٹر کال دینا مجھے. کہ یہ کون سی کال ہوتی ہے؟ میں نے کہا سمجھ جاؤ بس، کیونکہ یاروں کو مس کال مارنے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے، نمبر لے لیتے پھر مس کال، مس کو مس کال دیتے، ذرا مسٹر کو مس کال دینا. اب اس کے بعد اس نے، اچھا یہ ای میل ایڈریس مانگا اور موبائل نمبر مانگا. پہلے میل ہوتا تھا اور فی میل ہوتا تھا، اب ایک آگے ای میل بھی، پہلے میل فی میل ہوتا تھا، ای میل کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اب ایک نئی چیز آ گئی. تو ظاہر بات ہے میل اور فی میل کے درمیان کیا ہوگا؟ اور یہی ہوگا. اب اس کے بعد اس نے پتا لیا، سب لوگ اپنا خزانہ لپیٹا اور جا کر سو گئے. اب اگلے دن شاہ محمود نے دربار لگایا اور تمام ایڈریس دیے پی پی او کو بلا کر کہ یہ لو جاؤ ان سب کو مسروقہ مال، چوری شدہ مال کے ساتھ گرفتار کر کے لے آؤ. اب سب لوگ مست سو رہے تھے، شاہ محمود اپنے وقت پر حاضر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا تقاضا ہے کہ مان لو اگر رات کو کبھی 2 بجے یا 3 بجے بھی سویا تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا تقاضا ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھے. سمجھے نا، فرما برداری تو اسی کو کہتے ہیں نا. یہ تو نہیں نا کہ رات کو 2 بجے تک تو کل چھڑے اڑاتے رہے اور دعوتوں میں اور ہاں ہاں وہ کرتے رہے فجر کی نماز لائے. یہ با وفا بنتا ہے یا بے وفا ہے؟ اور وفاداری کیا ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھے. یہ تو نہیں ہے کہ رمضان شریف گیا اور نمازی نہیں مسجد سے گئے. وفاداری کس کا نام ہے؟ وفاداری کہتے ہیں جان تم پر منار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا. وفاداری ہے یہ تھوڑی رمضان شریف گیا نمازی بھی گئے، کہ رمضان شریف رمضان صاحب اپنے ساتھ نمازیوں کو بھی لپیٹ کر لے جاتے. اب اس کے بعد شاہ محمود نے دربار لگایا، ڈیپیو کو بلا کر کہا یہ لو ساؤ سب کو پکڑ کر لے آؤ مسروقہ مال سمیت. اب اس کے بعد سب لوگ مت سو رہے تھے، پہنچے پولیس حیران، خیر سب کو لے آئے. بادشاہ نے اعلان کر دیا سب کو پھانسی کے پھندے پر چڑھاؤ. کیوں؟ میرے شیخ فرماتے ہیں، یہ حضرت نے سب سنایا تھا، فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے عدالت میں مقدمہ بھی نہیں چلایا. کیوں؟ کیونکہ جس معاملے میں بادشاہ خود گواہ ہو وہاں مقدمہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بادشاہ خود موجود تھا نا اور بادشاہ نے حکم دیا اور مال مسروقہ مال جو تھا چوری والا مال اس کے ساتھ برآمد کیا اور بادشاہ خود گواہ تھا، لہذا بادشاہ نے حکم دیا کہ سب کو پھانسی پر چڑھاؤ. اب جلاد تیار سب کو لے کر چڑھا پھانسی پر چڑھانے کے لیے. اب ایک آدمی رہ گیا، سب نے تو اپنا فن دکھا دیا نا، 2 آدمیوں کا فن باقی رہ گیا. اب وہ جو آدمی جس نے کہا تھا، جس کو میں نے بھی سرسری پہلے پیش کیا تھا، کہ جس نے یہ کہا تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں جس کو دیکھ لیتا ہوں اس کو دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں، اب وہ جو تھا چور، جس نے یہ کہا تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں جس کو دیکھ لیتا ہوں دن کے اجالے میں اس کو پہچان لیتا ہوں، وہ بادشاہ کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتا ہے، غور سے دیکھتا ہے، کچھ ہوتا ہے، آگے جاتا ہے، پیچھے جاتا ہے، کروٹیں بدلنا ہے. پہلے سوچتا ہے کہ یار یہ تو وہی ہے جو رات ہمارے ساتھ تھا. اس نے کہا کہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ امید اور خوف، اور اسی کو کیا فرمائے، الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان جو ہے خوف اور رجاء، امید کے درمیان کی جو چیز ہے وہ ہے ایمان. امید کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے کرم سے قبول فرمائیں گے. اور ڈرتا بھی ہے کہ جو میں نے عبادت کی ہے وہ قبول ہوگی کہ بھی نہیں, یہ ڈرنا ہے. اور کرتا کیوں ہے؟ کرتا یہ کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں, کرتے رہو ڈرتے رہو, کرتے رہو ڈرتے رہو, کرتے رہو ڈرتے رہو. نہ اتنا کرو کہ ڈرنا چھوڑ دو, نہ اتنا ڈرو کہ کرنا چھوڑ دو. کیا حضرت کے الفاظ دیکھیے, دیکھیے جناب الفاظ کیسے کہ فرماتے ہیں, کرتے رہو ڈرتے رہو, کرتے رہو ڈرتے رہو. نہ اتنا کرو کہ ڈرنا چھوڑ دو, نہ اتنا ڈرو کہ کرنا چھوڑ دو. اب یہ نہیں کہ آپ کل کے مارے تھر تھر کانپ رہے ہیں, پتا چلا نماز کے لیے مسجد میں بھی نہیں جا رہے, نہیں, اور پتا چلا نماز پڑھی اور اب کہہ رہے ہیں ہاں جی میں تو دیکھ رہا جنت میں سب اول میں سب سے آگے ہوں گا. ارے تو کیا جانے میں کیا چھین لوں, ایک نماز پڑھوں گا تجھے بھی. اور جیسے ایک تبلیغی جماعت گئی نا ایک گاؤں دیہات میں, تو وہاں پر تعلیم دی کہ بھائی ذرا نماز وماز پڑھ لیا کرو, تو ایک دیہاتی نے بھی شروع کر دی. ہم نماز پڑھنا شروع کی, اس کی بھینسیں مرنا شروع ہو گئی, بھینسیں بکریوں کی باری, بڑا پریشان یار کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب ایک جب پریشان بیٹھا تھا تو ایک بکری کا بچہ من 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 کر رہا تھا, اپنی اما کو یاد کر رہا تھا, وہ بھی لڑک چکی تھی. اب جب اس کو زیادہ شور مچا, اس نے کہا چپ کر کے خاموش بیٹھ جا, تو آدھی رکعت کا بھی نہیں ہے. تو میرے دوستو عبادت کرے عبادت پر ناز نہ کرے. یہ نہیں کہ میری داڑھی دیکھو, میری عبادت دیکھو, میری تقریر دیکھو, میرا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا دیکھو, میرا حج و عمرہ دیکھو, میری تبلیغ میں چلے لگانا دیکھو, اور میرا بزرگوں سے محبت دیکھو. اپنی کسی خدمت پر ناز نہ کرے, بلکہ کیا کہے, منت مانے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی, یہ تو احسان مت بلا کہ ہم نے سلطان کی خدمت کی. منت شناس رسو کہ بخدمت گزارش تو سلطان کا احسان سن رہے کہ اللہ آپ نے مجھے اپنی دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرما. یہ ہے اس کا کیا نام ہے, کرتے رہو ڈرتے رہو. یہ ہے کہ عبادت بھی کرے اور اللہ سے درخواست پیش کرے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ ہمارے ربا یہ آپ کی عظمتوں کے لائق ہماری عبادت نہیں ہے, لیکن آپ اپنے کرم سے بتکلف اس کو قبول فرما لیجیے. یہ ہے کرتے رہو ڈرتے رہو. اور یہ خاصیت صحابہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں, طائفۃ من الذین معک, کہ جب آپ رات کو عبادت کرتے ہیں تو ایک طائفہ صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ساتھ اللہ کی یاد میں مشغول ہوتی ہے. اور صبح کیا حال ہوتا تھا, وبالاسحاری ہم یستغفرون ہم یستغفرون, جملہ اسماء کے ساتھ ہے. سب صبح ہوتی تھی سارے صحابہ رو رہے ہیں کہ اللہ پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پتا چلا کہ عبادت کرنے کے بعد استغفار کرنا, یہ کرنے کے بعد ڈرنا ہے. کیا مطلب کہ اللہ ہم آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکے, آپ کی عظمت میں جو کمی اور کوتاہی کی ہے اس کو معاف فرما دیجیے. یہ ہے میرے دوستو, یہ کیا ہے, کرتے رہو ڈرتے رہو. اور یہی ایمان ہے, الایمان بین الخوف والرجا, ایمان خوف اور رجا امید کے درمیان کی چیز ہے ایمان. دادا جس کا جتنا خوف بڑھے گا, جتنا امید بڑھے گی, اس کا ایمان اتنا زیادہ ترقی کرتا چلا جائے گا. لیکن اتنا خوف مطلوب نہیں ہے کہ پتہ چلا ڈر کے مارے پیشاب نکل گیا, اتنا خوف مطلوب نہیں ہے, بلکہ اتنا خوف مطلوب ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہم قسم لنا من خشیتک ما تحول بھی بینی و بین معاصی, کہ اللہ مجھے اپنے خشیت اور خوف میں سے اتنا حصہ دے دیجیے جو میرے اور گناہوں کے درمیان سے رکاوٹ بن جائے, حائل ہو جائے, دیوار بن جائے. اتنا خوف چاہیے, کتنا خوف کہ جہاں کوئی عورت سامنے آئی فوراً آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قدرت ہے کہ ایک گھوسا آئے اور ہماری آنکھ باہر نکال دے. رات کو سوئیں اور صبح اٹھے تو پردے فیل ہو جائیں, اللہ کو اس بات پر قدرت ہے. زیادہ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں گناہ نافرمانی نہیں کروں گا. بس جو خوف اللہ کی نافرمانی سے روک دے, یہ خوف مطلوب ہے اور اتنا خوف کافی ہے. بس یہ نہیں کہ تھر تھر کانپ رہے جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھ رہے, اتنا خوف مطلوب نہیں ہے میرے دوست. ہو گیا نہیں, لذا وہ جو تھا وہ بادشاہ کو دیکھ رہا ہے, علی ایمان بین الخوف اور رجا کی کیفیت کے ساتھ
उम्मीद है कि यार ये वही होगा, उसने कहा वही नहीं होगा।
अब जल्लाद जल्लाद चला लेकर सबको, बाब सजीद और गर्दन तैयार, हाथ में तलवार, गर्दन तैयार हाथ में तलवार, गर्दन उड़ाने के लिए जल्लाद की हाथ उठा। उसने कहा हुजूर आपसे एक दरखास्त पेश करनी है। तो बादशाह ने पूछा क्या दरखास्त है भाई? बादशाह यहाँ जल्लाद को रुको एक मिनट। उसने कहा हुजूर बात यह है, हर यके खासियत खुदरा भी नमूद कि हम में से हर शख्स ने अपने फन का मुजाहरा कर दिया, हमने अपने सब फन दिखा दिया, लेकिन ये हुनर हा जुमला बस वक्ती फजूल, लेकिन हमारे इन हुनर ने हमारे इस कमाल ने हमारी नहुसत और बदबख्ती को और बढ़ा दिया, बजाय कम करने के कि हम जिस चीज को कमाल समझते थे, क्या कमाल समझ रहे, मौलवियों पर तबसरे करना, मौलवियों को गालियां देना, आज ही मौलवियों की निष्कार जारादारी है, और माल कमाने पर फखर, सूद हासिल करने पर फखर, और अपना मकान शानदार बनाने पर फखर, और इंजीनियरिंग और अमेरिका और जर्मन जापान जाकर इस चीज पर फखर कर रहे हैं, लेकिन ये फखर की चीज क्या हुई कि हर जगह खासियत खुदरा भी नमूद, सबने अपनी खासियत दिखा दी, लेकिन क्या हुआ कि ये हुनर हा जुमला बदबख्ती फजूल, इस तमाम हुनर ने तमाम कमालात ने क्या हुआ हमारी बदबख्ती को और पकड़ लिया और पकड़ लिया और नहुसत आगे। तो उसने कहा कि हुजूर हमने तो अपना कमाल दिखा दिया और हमारे कमाल ने हमको फांसी के फंदे पर लटका दिया, आज जल्लाद की तलवार उठी हुई है और हमारी गर्दन, जल्लाद की तलवार तैयार है और हमारी गर्दन आगे है, अभी जल्लाद बस आपका हुक्म होगा और जल्लाद गर्दन उड़ा देगा, आप जल्दी कीजिए, आपने फरमाया था ऐ मेरे शाह कि अगर उस वक्त में मेरी दाढ़ी हिल जाए तो जल्लाद की गर्दन फांसी, मुजरिम की गर्दन तैयार और जल्लाद की तलवार तैयार, तो वो फांसी से रिहाई पा जाता है, जल्दी कीजिए अपनी दाढ़ी को हिला दीजिए। बस मेरे मुर्शिद फरमाते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बादशाह खंदीद, बादशाह हंस पड़ा और उसने माफ कर दिया सब। अब मेरे शेख और मुर्शिद फरमाते हैं कि देखो बीच में तो सबक साथ साथ देता ही रहा ना, अब आखिर में फरमाते हैं देखो ये दुनिया जो है, दुनिया में जितने कमाल है, जितने हुनर है, अगर इन कमाल और हुनर को सब बाकमाल समझा कि माल कमाना, औलाद पैदा करना, नाफरमानी, क्योंकि कहते शराब पीने में भी मस्ती है कि जी हम तो इतनी बोतलें शराब पीते हैं, हम तो इतनी जिना बदमाशी करते हैं, लड़कों के साथ ऐसी बदमाशी करते हैं, हम तो सूद के ऐसे माहिर हैं, और हम तो फला फला काम करते हैं और फिल्में देखते हैं, और ये सब हुनर है अपने अपने, इन फरमाते हैं ये हुनर तुम्हारे लिए और मुसीबत बनेगी। असल हुनर ये है कि अपने मालिक और पालने वाले को पहचान लो, उसकी मार्फत हासिल करो। बेशक दुनिया कमाना कोई नहीं कहेगा कि दुनिया का मत कमाओ, लेकिन दुनिया को कमाओ जो तरीका अल्लाह ताला ने फरमाया उस तरीके से कमा लो। सिर्फ छह तरीके ऐसे हैं जो कमाना हराम है, बाकी सारे तरीके हलाल और जायज है। अब अगर कोई उसी तरीके को पकड़ ले तो फिर क्या कहेगा कि जी डॉक्टर साहब आप तो हमें, अब एक आदमी पेट का मरीज है, उसको दस लगे हुए हैं, और वो डॉक्टर साहब से कहते हैं डॉक्टर साहब मैं आशिके कबाब हूँ, आशिके शबाब हूँ, आशिके कबाब हूँ, आशिके शबाब हूँ, मेरा इलाज कबाब से करना। अब डॉक्टर कहते हैं नहीं तुम्हारा इलाज कबाब से नहीं हुआ, अरे ये डॉक्टर ठीक नहीं। हम लोग भी मौलवी के पास मसला पूछने जाते हैं ना तो पहले से अपने जहन में खाका बनाते हैं, और मसला भी वही पूछते हैं कि जिसमें मौलवी हमारी हिमायत करेगा, और जिसमें मालूम है कि मौलवी हमारे खिलाफ बोलेगा हम वो मसला पूछते ही नहीं थे। बड़ी चीज बड़ी होशियारी है, क्यों? क्योंकि अगर पूछ लिया تو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا مسئلہ معلوم تھا پھر کیوں نہیں کیا. اور میں ابھی یہ پہلے سے پتا ہے کسی انسان بڑا ہوشیار ہوتا ہے جی ہم نے تو مسئلہ پوچھا نہیں تھا, اس لیے قیامت کے دن کہہ دیں گے اللہ بھی ہم نے تو مسئلہ پوچھا نہیں تھا ہم نے چھوڑ دیجیے. اس لیے ہم پہلے سے جب جاتے ہیں نا پورا پلان کر کے جاتے ہیں کہ جی یہ ہوگا اور ایسے ہوگا, وہ خاکہ اور صورت پیش کرتے ہیں کہ جس کے بعد مولوی صاحب کہیں ٹھیک ہے جائز ہے, ساری صورت ایسے حال بنا کے جاتے ہیں. حالانکہ یہ سوال ہے بھائی, سوال کے لیے یہ چیز صورت ہے آپ بتائیے. نہیں ہم تو پہلے پوری کہانی بناتے ہیں, افسانے لکھتے ہیں, افسانہ لکھ کر دیتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے اس کے بارے میں آپ بتائیے. اور بلکہ آخر میں اصرار ہی ہوتا ہے کچھ گنجائش نکال دیتے ہیں, آخر میں یہی ہوتا ہے کہ گنجائش نکال دیتے. تو میرے دوستوں خان جلال الدین رومی, اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم دنیا کو چھوڑ دیں؟ ایک سوال ہے کہ کیا جب دنیا میں آئے تو دنیا کو چھوڑ دیں؟ تمہارے رومی فرماتے نہیں, فرماتے آخر کشتی ہلاکے کشتی ہے. فرماتے ہیں کہ دنیا اور ہمارا دل کا اور دنیا کا تعلق ایسا ہے جیسے کشتی اور پانی کا. کشتی اور پانی کا جو تعلق ہے وہی ہمارا اور دنیا کا تعلق ہے کہ آپ در کشتی ہلاکے کشتی ہے. کہ پانی کشتی کے لیے اتنا ضروری ہے دونوں لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے. اگر لیکن کیسے کہ اگر پانی کو کشتی میں جمع کر لیا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی. اس نے سنا کہ کشتی پانی کے لیے پانی کشتی کے لیے پانی بہت ضروری ہے, اس نے ڈول پھل پڑ کر ڈالنا شروع کر دیا. جیسے بھائی کیا ہوا, جی مودی صاحب نے کہا تھا کہ کشتی کے لیے پانی بڑا ضروری ہے. کہا نہیں, آپ میرے کشتی پشتی ہے. اگر وہ پانی کشتی کے اندر نہیں بلکہ کشتی کے نیچے ہونا چاہیے. فرماتے ہیں اسی طرح سے میرے شیخ اور مرشد کہ کنڈیشن ہو, کباب ہو, شباب ہو, مکان ہو, قالین ہو, موٹر ہو, بینک بیلنس ہو, لیکن کیسے ہو, ہاتھ میں ہو, جیب میں ہو, دل میں نہ ہو, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ دنیا کو آزاد کی ترقی کا ذریعہ بنائے گا. ورنہ اگر وہ اس پانی کو, اس دنیا کی محبت کو دل میں گھسا دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت تو برباد ہوگی دنیا بھی برباد ہو جائے گی. آخرت تو برباد ہوگی دنیا بھی برباد ہو جائے گی. تو پتا یہ چلا کہ یہ دنیا کیا ہے, یہ دنیا دار الاسباب ہے, اس سے ہمیں اس دنیا کے اسباب سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کو حاصل کرنا ہے, یہ ہمارا اصل مقصد ہے. اور یہ جو باقی دنیا کے کام اور یہ کار ہیں یہ وسائل زندگی تو ہیں لیکن مقاصد زندگی میں سے نہیں ہے. دنیا کا استعمال کیسا ہے, جیسے آج صبح اللہ نے ایک مثال عطا فرمائی, جیسے پیمپر ہے نا بھائی, اب ماں نے پیمپر باندھا, بچے نے 4 گھنٹے بعد 5 گھنٹے بعد وہ پیمپر کھول دیتی ہے تو ماں وہ پیمپر جمع کر کے رکھتی ہے کہ میرے شوہر نے اتنی محنت سے کما کے مجھے لا کر دیا. وہ جمع نہیں کرتی ہے بلکہ کیا کرتی ہے, استعمال کرتی ہے, پھینک دیتی ہے اور شوہر کو پیش کر دو, بھائی یہ لے لو جو تم نے ایک مہینے میں مجھے پیمپر لا کے دیے تھے نا, میں نے تمہارا پیمپر ضائع نہیں ہونے دیا, یہ سب رکھا ہوا ہے ساتھ میں. تو کہے گا خدا کے لیے اس کو پھینک دو. اس لیے نہیں تھا بلکہ اس لیے تھا اس کو استعمال کرو, آگے بڑھو, کام کرو. تو دنیا میں میرے دوستوں اسی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمیں جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ دنیا کو استعمال کرنے کے لیے کہ تم استعمال کرو, اس دنیا کو آخرت کی ترقی کا ذریعہ بناؤ, اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرو. اور ایسا کڑا وقت کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اپنا قیامت کے دن دربار لگائیں گے اس وقت جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا. اس وقت میں تم دنیا میں کم سے کم اللہ کی اتنی محبت تو حاصل کر لی ہو کہ وہ آخرت میں تمہارے کام آ سکے. آخر پتا چلا آخرت میں گئے اب وہ جہنم کہ جی یہ کیا چلو جاؤ جہنم میں, یہ کیا بات ہے؟ نہیں, ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ آپ کی محبت کی خاطر سے آپ کے اللہ والوں میں بیٹھا کرتا تھا, اللہ مجھے کیا لایا, اللہ کچھ نہیں لایا, یہ امید لے کر آیا ہوں کہ آپ اپنے کرم سے مجھے بخش دیں گے. یہ امید بھی تو رکھے, لیکن امید کب ہوگی, جب کچھ عمل کرے گا تبھی تو امید رکھے گا نا. اب کچھ عمل تو ہے نہیں, اللہ بڑا غفور رحیم ہے, کچھ عمل ہے نہیں, اللہ بڑا, یہ ہم نے تو خوب بیٹھا ہوا ہے. تو بھائی اللہ رزاق بھی تو ہے, اللہ تعالیٰ شافی بھی تو ہے, نہ دوا کرے اللہ شفا, اللہ بھی شفا دے دے. نہیں مولوی صاحب, دوا کرنی پڑتی ہے, کمانے کے لیے دکان جانا پڑتا ہے. تو بھائی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے کچھ اعمال بھی تو کرے, پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے کہ اللہ بے شک غفور الرحیم ہے. سارا دن تو گناہ بدماشی کرتے رہے, اس کے بعد یہ نتیجہ اللہ بڑا غفور الرحیم. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر ناراض ہوئے, یہ مت کہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے, دوسرے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہے. تو پتا چلا کہ کیا معروفی, اب آخری نصیحت فرماتے ہیں کہ ہر یکے خاصیتیں خود ہر یکے خاصیتیں خدرا بھی نمود، ہر آدمی نے اپنی خاصیت اپنا کمال پیش کیا، یہ ہنرا جھٹا بدبختی فضول، لیکن کیا نتیجہ ہوا؟ جتنے ہنر تھے سب نے ان کو پھانسی کے پھندے پر پہنچا دیا، جز مگر خاصیت آ خوش حواس، جز مگر خاصیت آ خوش حواس، لیکن وہ شخص کہ یہ بشب ہوت کہ شب کی بشب ہوت کہ بشب چشم ہوت، چلو جو بھی جو مثلا یاد نہیں آ رہا، کہ وہ خوش آواز کہ جس نے اس اندھیرے کے اندر رہ کر اپنی آنکھ کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے اور معرفت کے نور سے بھر لیا، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کے نور سے بھر لیا، اور رات کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، جیسے کہ عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے اور غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے، رات کے سناٹے میں مگر ہے دوست، رات کے سناٹے میں مگر ہے دوست، لیلے کی طرح کوئی نام روتا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت اس دنیا میں رہ کر اللہ کی محبت حاصل کر لی، کہ دنیا کے کام بھی کرتا ہے لیکن اپنے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ حاصل کر لی، کہتے ہیں اللہ کی صحبتوں سے، میرے دوستو جب یہ قیامت کے دن نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ خود بخشا جائے گا بلکہ اپنے ساتھ والوں کو بھی بخشائے گا، حدیث شریف میں آتا نا کہ حافظ قرآن 11 لوگوں کی 11 پاسپورٹ ملے گی، ایک اپنا ایک دس اپنے خاندان والوں کا، 7 شہید 70 کی سفارش کرے گا، شہید 70 لوگوں کی سفارش کرے گا، اور اللہ والے علماء ربانیین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ جانے لگیں گے ان کو روک دیا جائے گا جنت میں جانے سے، کہیں گے ہمیں تو پاسپورٹ مل گیا، امیگریشن ہو گیا، آپ کہاں جانے کیوں نہیں دیتے، ہمارا تو بورڈنگ پاس مل گیا، جنت میں جانو، کہا نہیں ابھی تم کو سفارش بھی کرنی ہے، صحابہ نے پوچھا کہ ایک اللہ والا عالم کتنے لوگوں کی سفارش کرے گا، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے آسمان پر تارے ہیں اتنا کی سفارش کرے گا، پتا چلا کہ جس نے دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت حاصل کر لی، نہ صرف یہ کہ خود بھی جنت میں جائے گا بلکہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی لے کر جائے گا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت عطا فرما دیجیے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے انوارات سے بھر دیجیے، یا اللہ تعالیٰ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار بنا دیجیے، یا اللہ جیسے آپ نے رمضان شریف میں عبادت کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ آپ کے اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں، غیر رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری زندگی کے احساس کو اپنی فرما برداری میں لگا دیجیے، شریعت و سنت کے مطابق اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، اور اے کریم مالک اپنے فضل سے ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو جس فرما کر اللہ والا بنا دیجیے، ہماری صورت ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، یا اللہ اپنے کرم سے ولایت صدیقی سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے، اور اخلاق اولیاء اعمال اولیاء افعال اولیاء گفتار اور کردار اولیاء ہماری جانوں کو عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ تعالیٰ بدبختی اور کمینے بے شرمی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما، ہم میں سے جس گناہ کی عادت ہو اے کریم مالک اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے، اور اپنے کرم سے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما دیجیے، اپنی محبت اور معرفت کا ذریعہ بنا دیجیے، دنیا اور آخرت کی ذلت رسوائی فرمائیے، اور ہمارے گھر والوں کی حفاظت نصیب فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔